أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کرتے تو نہ مومن مرد اور نہ مومن عورت کے لیے کسی اختیار کی گنجائش ہے ان کے معاملے میں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر پڑ گیا. اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر آپ نے انعام کیا اور جس پر اللہ نے انعام کیا. اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر آپ نے انعام کیا کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور ایک بات آپ اپنے من میں چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور آپ لوگوں سے اندیشہ کر رہے تھے. اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. پس جب زید نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تو ہم نے آپ کی شادی اس سے کر دی تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ ہو ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ ان سے وہ تعلق ختم کر دیں اور اللہ کا معاملہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. دو آیتوں کے اندر دو اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے. پہلے امہات المومنین کو تعلیم دی گئی کہ انہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، سادگی کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا، اور ان تمام باتوں کا حکم دیا گیا. درمیان میں 10 اوصاف مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آئے کہ ان 10 اوصاف کو وہ اپنائیں تو زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اس میں جو آخری دو اوصاف 8واں وصف والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. 9واں وصف آیا والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یعنی پاکیزہ زندگی گزارنا، پاک دامن زندگی گزارنا، اس کی تعلیم اس میں دی گئی. اور 10واں اور آخری وصف جو بیان کیا گیا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ مومن کی زندگی میں ہر حال میں ہونا چاہیے. ایک آیت قرآن کریم کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما کھڑے کھڑے، وقعودا بیٹھے ہو تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلى جنوبهم جب پہلو کے بل لیتے ہو تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہے وہ زبان سے ہو، جیسے الگ الگ اوقات کی دعائیں پڑھنا یہ اللہ کو یاد کرنا ہے زبان، اسی طرح اپنے عمل سے اللہ کو یاد کرنا. کہ آدمی کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. تو اللہ کا ذکر قرآن کے اندر آیا وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے. آج کل ہم لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہو رہے ہیں، اللہ کے ذکر، قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے، تسبیح پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، دعائیں پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، نفل نماز پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے. اب آج کل یہ موبائل نے اتنا زیادہ لوگوں کو غافل کر دیا ہے کہ اگر موقع ہے افطار کا یا کوئی اور موقع ہے، صبح دعا کا موقع ہے، اور وہ اس کے اندر مشغول ہے، موبائل کے اندر مشغول ہے، غفلت کے اندر مشغول ہے. یہاں تک کہ نوبت اب بڑھتے بڑھتے اتنی آ گئی کہ مسجدوں کے اندر کچھ سال پہلے احتیاط برتتے، مسجد میں موبائل پر بات کرنا بھی برا سمجھتے. اب نوبت یہ آ گئی کہ مسجد کے اندر لوگ ویڈیو کھول کر دیکھ رہے ہیں، ویب سائٹ جس میں فوٹو ہوتے وہ کھول کر مسجد کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے. اس طرح کی حرکتیں مسجد کے اندر کرنا یہ سراسر نامناسب ہے، اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. مسجد کے اندر اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ساری چیزیں کھول کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، یہ سراسر گناہ کا کام ہے. تو 10 اوصاف مومنین کے ذکر کیے گئے. اب آگے وہی معاشرتی زندگی کی تعلیم، اس میں دو باتیں آ رہی ہیں. پہلی آیت کے اندر ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب بنت جحش، آپ کی پھوپھی تھی امیمہ بنت عبد المطلب، امیمہ کی بیٹی حضرت زینب وہ آپ کی پھوپھی کی لڑکی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ ان سے کروا دی. وجہ یہ کہ حضرت زید پہلے غلام تھے پھر آزاد کر دیے گئے. عرب معاشرے میں کوئی پہلے غلام بعد میں اگرچہ آزاد ہو جائے لیکن سماجی لحاظ سے اس کو تھوڑا نیچا سمجھا جاتا تھا. اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں، یہاں سب برابر ہیں. اسلام کے اندر کوئی نیچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، سب برابر. حالانکہ ہندوستان کے اندر دوسرے سماج کے اثرات کی وجہ سے ہمارے اندر بھی یہ بات ہے کہ فلاں خاندان اونچا، فلاں خاندان نیچا، انصاری ہے تو وہ ایسا، پٹھان ہے تو ایسا. اسلام کے اندر کوئی یہ بات نہیں. ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے دستور بنایا وہ بہت یہ اونچ نیچ کے بڑے مخالف، کیونکہ وہ خود نیچے خاندان کے اور ان کو بہت زیادہ جھیلنا پڑا. وہ جب داخلہ لیا اسکول کے اندر آج سے 100 سال پہلے تو کہا کہ بھائی اسکول کے اندر براہمن بچوں کے ساتھ یہ نہیں پڑھ سکتا، ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا. جب بہت زیادہ انگریز نے دیکھا کہ بھائی لڑکا ہوشیار ہے تو انگریزوں نے بہت زیادہ کوشش کی، تو امبیڈکر کو اس شرط پر ایڈمیشن ملا کہ کھڑکی پر باہر کھڑا رہ کر پڑھے گا. پر ڈاکٹر امبیڈکر نے اس طرح باہر کھڑے رہ کر پڑھا. یہ ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ابھی بھی ہیں، آتا رہتا ہے دن بدن. تو امبیڈکر جب بڑے ہوئے تو ان کو یہ اونچ نیچ سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی، یہاں تک انہوں نے اپنا مذہب بدل دیا. ڈاکٹر امبیڈکر نے جب مذہب بدلا، کہا کہ جس مذہب میں میں پیدا ہوا وہ تو میرا اختیار نہیں، لیکن اپنے اختیار سے اس مذہب میں میں مروں گا نہیں. بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی، کئی کتابیں انہوں نے لکھی. تو ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اعلان کیا کہ میں ایسا مذہب اپناؤں گا جس میں یہ اونچ نیچ نہ ہو، اس وقت ایک بہت بڑا موقع تھا دعوت دینے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کاروان زندگی، ان کی آپ بیتی ہے پوری زندگی، اس میں یہ لکھا کہ اس زمانے میں میں بہت چھوٹا تھا. چھوٹا مطلب یہ کہ کم عمری، 20-25 سال. بمبے کے اندر گئے بھی کہ ڈاکٹر امبیڈکر کو دعوت، لیکن موقع بھی نہیں مل پایا، ملاقات نہیں ہو پائی، اور یہ ایک انداز بھی نہیں تھا اس زمانے میں ان کے پاس. تو اس میں لکھا ہے بہرحال پھر ڈاکٹر امبیڈکر نے بودھ مذہب اختیار کر لیا تو ہم نے وہ موقع گنوائے, تو یوں اونچ نیچ اسلام میں ہے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کی شادی کروائی, وہی حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے, ان کو حب الرسول کہتے تھے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب, آپ کا چہیتا, علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لوگ ان کو حب الرسول کہتے تھے. اور وہ واقعہ سنایا تھا کہ اصل میں جب وہ اپنی ننیہال میں ان کی ماں کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور گاؤں پر چھاپا مارا, اس وقت وہ تقریباً 7-8 سال کے حضرت زید, اور پکڑ کے ان کو لے گئے. تو کام کے بازار میں ان کو بیچا گیا, اور حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے انہوں نے ان کو خریدا, لے کر آئے مکہ میں اور حضرت خدیجہ کو دے دیا پھوپھی کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے یہ زید کو, جن کا نام قرآن کے اندر آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ آپ کی خدمت کرے گا یہ لڑکا. آپ نے بھانپ لیا کہ لڑکا بہت ذہین, بہت کام کا ہوشیار لڑکا, اور زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. ان کے گھر سے بچھڑے ہوئے کوئی 7-8 سال ہو گئے, اور ان کے گھر والوں کو پتا چل کہ زید تو مکہ کے اندر ہے, کسی نے دیکھا حج میں آئے کہ بھائی وہ لڑکا وہی ہے. تو وہ آئے, ان کے والد حارث اور ان کے چچا کعب, یہ دونوں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ابھی وہ نبوت نہیں ملی تھی, نبوت سے کئی سال پہلے کی بات, پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کا برتاؤ کیسا. کہا کہ بھائی یہ لڑکا دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ لڑکا چاہے تو آپ لے جاؤ. 15 سال کی عمر اس وقت تھی حضرت زید کی. زید کے پاس گئے, کہاں چلو. زید نے کہا میں تو نہیں آؤں گا, مجھے یہیں رہنا. باپ نے اور چچا وہ ذرا تیز تیز چچا, انہوں نے ڈانٹا کہ تو غلامی کو پسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن زید تیار نہیں ہوئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھا, آپ کی کشش آپ کے اندر پائی, تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ دونوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے کہا میں زبردستی تو کیسے بھیج سکتا ہوں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو لے کر گئے کعبۃ اللہ میں, اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں, آج سے یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ باپ اور چچا خوش ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے, اور پھر وہ خوش ہو کر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے, لیکن بہرحال غلام ہو کر پھر آزاد ہو تو عربوں میں اس کو ذرا نیچا سمجھا جاتا. اسلام اس بات کو توڑنا چاہتا تھا, اس رسم اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتا, اس لیے خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کی شادی ہوئی. زینب بڑی نیک خاتون تھی, بڑی با اخلاق, بڑے اونچے خاندان کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت, ان کے خاندان والوں کو بھی ذرا نامناسب معلوم ہوا کہ غلام تھا آزاد ہوا اس کے ساتھ کہاں شادی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت, وہی بات اس آیت کے اندر ہے, فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں, ان یکون لهم الخیرۃ من امره, کہ ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے. جب آیت یہ تھی تو حضرت زینب نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا اور نکاح کر دیا. لیکن بہرحال وہ چونکہ ذرا انبن رہی, مسلسل انبن رہی, پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت زید یہ چاہتے تھے کہ میرا نباہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, اور حضرت زینب بھی یہی چاہتی. حضرت زید یہ چاہتے تھے کہ بھائی بہرحال ان کے اندر خاندانی اثرات تو ہے ہی, دل میں وہ بات تو ہے ہی, اس لیے حضرت زید ان کو جدا کرنا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے. جو آگے کی آیت کے اندر آ رہا ہے, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ, کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب جس پر اللہ نے احسان کیا اور جس پر آپ نے احسان کیا. اللہ نے تو احسان یہ کیا حضرت زید پر کہ کہاں تھے اور کہاں نبی کے گھر میں پہنچا دی, ایمان سے نوازا. اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر پر تھے حضرت زید, تو اسلام سے سرفراز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا, بیٹے کی طرح رکھ. یہ نکاح کیا جائے حضرت زینب سے تو ان کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی. تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ 10 دینار اور 60 درہم اور کچھ آٹا اور کچھ کھجور, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مہر کے طور پر. 10 دینار اور 60 درہم اور آٹا اور کھجور دیا, وہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیا کیونکہ ان کو بیٹے کے طور پر رکھتے تھے. یہ آیتیں تو بہت بعد میں نازل ہوں. تو حضرت زینب کے ساتھ نکاح تو کر دیا لیکن ابھی برابر بنتی نہیں, تھوڑی دونوں کے اندر انبن رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کچھ پریشان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھوڑا کھٹکا رہتا کہ زینب نے میرے کہنے پر شادی کر دی اور واقعہ یہ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ حکم تھا, یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم وہ پہلے نمبر پر. اسلام کے جو 4 بنیادی اصول ہیں, اسلام شریعت ہے, وہ 4 باتوں سے بنی. ایک تو قرآن, کتاب اللہ, سنت رسول, اجماع اور قیاس. کتاب اللہ یعنی قرآن سب سے پہلا, قرآن پر مدار شریعت 4 باتوں سے بنی ہے, کتاب اللہ. دوسرے نمبر پر سنت رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. 2. تیسرے نمبر پر ہے اجماع یعنی امت کے علماء کسی بات پر اجماع کر لیں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہم کہہ دیتے ہیں بھائی ایک لفظ سیکھ لیا ہے کہ بھائی بدعت. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان امتی لا یجتمع علی الضلال, کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. تو کوئی بات ساری امت مل کر اپنا لے تو پھر وہ شریعت میں ناجائز نہیں کہلائے. جیسے ہم ہر بات کو بدعت کہہ دیتے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تسبیح انگلیوں پر پڑھی جاتی, یہ دانے والی تسبیح کہیں ملتی نہیں, یہ تو بہت بعد میں آئی. لیکن اب علماء نے دیکھا چونکہ تسبیحات گن کر پڑھیں, شریعت میں عدد آیا ہے کہ فلاں 33 مرتبہ پڑھو, فلاں 100 مرتبہ پڑھو, تو گننا تو پڑے گا, گننے کی بھی ایک فضیلت. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے تھے بھائی کئی مرتبہ پڑھو استغفار, 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ کا کہا, مطلب عدد کی بھی ایک اہمیت. تو گننے کے لیے ضرورت کسی نہ کسی چیز کی پڑے گی. انگلیوں پر گنتے, بعد میں دانوں پر گننے لگے, تو علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا. تو اب یہ بدعت نہیں کہلائے, شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہوگی. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی, ہر چیز بدعت نہیں کہلائے. جیسے مسجد کا مینار, منارہ, منارہ شروع اسلام میں شروع کے 100 سال تک تھا ہی نہیں, آج وہ اسلام کی پہچان. بہت بعد میں یہ منارہ آئے. سب سے پہلے جو ملتا ہے کہ یہ دمشق کے اندر جامع مسجد ہے دمشق کی, وہاں سب سے پہلے منارہ بنایا گیا. وہ بنایا گیا اذان دینے کے لیے تاکہ اونچائی پر سے اذان دے سکے. پھر رفتہ رفتہ سب جگہ کے اوپر یہ رائج ہو گئے. حالانکہ شروع میں نہیں تھا لیکن اب وہ دین کا ایک حصہ بن گیا, دین کی ایک پہچان بن گیا اسلام. منارہ جو ہے اسلام کی پہچان بن گئے. تو یہ بہت سی چیزیں, ہر چیز کہ بھائی یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے, فوراً ہم تو فتویٰ دے دیتے, ایسی بات نہیں ہوتی. تو شریعت کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ, نمبر 2 سنت رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی آپ نے جو کیا اور جو کہا وہ سب. تیسرے نمبر پر ہے اجماع یعنی امت کسی بات پر اجماع کر رہی. جیسے شرابی کو کتنے کوڑے ماریں گے, اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرابی کے کوڑے معین نہیں تھے، بس اس کو مارو تو مارتے تھے، بس اب چھوڑ دو چھوڑ دے دو. حضرت عمر نے معین کیے شرابی کو کے کوڑے، سب کو جمع کیا کہ بھائی معین کر دو کتنے مارنے چاہیے، پھر طے کیا. حضرت علی کی رائے پر 80 کوڑے متعین کی، تو وہ 80 ہو گئے، مارنا تو ثابت تھا، کتنے مارنا حضرت عمر کے زمانے میں متعین ہوا، اور سب نے اجماع کر لیا کہ یہ برابر. تو جس بات پر امت کے علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، اس کو اجماع کہتے ہیں. اور قیاس، یعنی باتیں تو قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، مسائل تو قیامت تک آتے رہیں گے، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہے. اس زمانے میں یہ خون دینے کا مسئلہ کہاں تھا، بعد میں آیا. کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ کہاں تھا، یہ تمہاری یہ کریڈٹ کارڈ کے مسئلے کا، نئے نئے مسئلے تو قیامت تک آتے رہیں گے. تو علماء مفتیان وہ نئے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ کر اس میں سے مسائل نکالتے، اس کو کہتے قیاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو آپ نے فرمایا کہ تم قاضی بن کے جاتے ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے، تو کہا کہ قرآن کے اندر دیکھوں گا. آپ نے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہیں ملا تو، حضرت معاذ نے کہا تب میں حدیث کے اندر تلاش کروں گا اس کا حکم. آپ نے فرمایا کہ اگر حدیث کے اندر بھی نہیں ملا تو کیا کرو، تو حضرت معاذ نے عرض کیا کہ میں قیاس کروں، یعنی قرآن حدیث کی تعلیم کو مد نظر رکھ کر اندازہ لگاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے کو بہت زیادہ سمجھ دی حضرت معاذ. تو اس کو قیاس کے چار چیزوں پر، اسلام کے سارے مسائل شریعت ہیں وہ ان چار چیزوں سے بنی ہے، قرآن حدیث اجماع اور قیاس. تو یہاں یہ بات آئی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں، اللہ اور اس کے رسول حکم دے دیں، تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوسری بات کو اختیار کرے. یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی جب حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، لیکن ان دونوں کے اندر انبن رہی. جب انبن رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا اس سے کھٹکا محسوس کرتے، حضرت زید نے کئی مرتبہ آپ سے مشورہ کیا کہ میں زینب کو نکاح میں رکھنا نہیں چاہتا. تو آگے کی آیت کے اندر آ رہا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اس وقت کو یاد کیجئے اے نبی، جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس کو جس پر آپ نے بھی احسان کیا اور جس پر اللہ نے بھی احسان کیا، کیا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھو، یعنی اس کو طلاق مت دو، جدا مت کرو، وتخفی فی نفسک وتقی اللہ، اللہ سے ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو یہ بات کہہ رہے تھے. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور بات منظور، بہت سی باتیں سماج میں گھر کر جاتی ہے، رسم و رواج، رسم و رواج سے نکلنا بہت مشکل بھاری کام ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے شادی کے موقع پر یا کوئی اور موقع ہوتا ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی اس طرح کرو، تو بات یہی آتی ہے بھئی لوگ کیا کہیں گے. تو رسم و رواج کو ختم کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ زید، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے طور پر رکھ، اب لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں، یہ بات شریعت سمجھانا چاہتی، اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے اور نبی کے ذریعے سمجھانا چاہتے. جیسے پہلی رسم خود نبی نے اپنے گھر میں دور کی کہ زید کا نکاح زینب سے کر کے یہ بات بتائی کہ یہ سارے اونچ نیچ کی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب ایک اور بات دور کرنی ہے، وہ دوسری آیت کے اندر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہی آزمائے. کیونکہ جب آپ نبی ہیں آپ کا مقام اونچا ہے تو یہ رسم و رواج کو دور کرنے میں عملی طور پر ایک تو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو ایسا مت کرو، ایک تو خود عملی طور پر کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر کروایا، وہ ایک اہم آیت اس کے بعد آ رہی. حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے کے طور پر رہتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن جب آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو اب لوگوں نے پھر جب یہ کہ بھائی لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں، جیسے شروع صورت میں بھی یہ بات آئی، اب آگے کی آیتوں میں تفصیل سے آ رہی کہ ادعوہم لآبائہم، وہ لے پالک ہیں وہ لے پالک ہی رہے گا، جو خونی رشتہ ہے وہ تو ہوگا ہی، یہ رکھنا ناجائز ایسا نہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، حقیقی بیٹے کی طرح وہ میراث نہیں پائے گا. آپ چاہیں زندگی میں اس کو دے دیں، وہ میراث میں شامل نہیں ہوگا. اس طرح اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگے گا، جس نے اس کو رکھا ہے اس کا نام نہیں لگے گا. یہ باتیں عرب معاشرے کے اندر بہت زیادہ گھر کر گئی، تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی آگے کی آیتوں کے اندر تعلیم دی گئی. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام اس کے اندر آ رہا ہے. حضرت زید کا نام اس آیت کے اندر آیا قرآن کریم کے اندر. مفتی شفیع صاحب لکھتے کہ حضرت زید کو ایک اونچا مقام ملا، لوگ زید ابن محمد کہتے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اب محمد کا نام ان کے ساتھ سے نکل گئے، ایک بہت بڑا شرف ان کو حاصل تھا وہ چھن لیا گئے، ختم ہو گئے، تو ان کو بہت زیادہ صدمہ بھی پہنچا. اس صدمے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کا نام، آپ کے اس دوست کا نام، آپ کے اس منہ بولے بیٹے کا نام قرآن کریم کے اندر شامل کر لیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دکھ پہنچا محمد کا نام ان کے ساتھ سے نکل گئے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کے اندر جگہ دی، اور قیامت تک قرآن کے اندر ان کا نام پڑھا جاتا رہے گا. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ بیان ہوگی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ مغفرت کا عشرہ، یا اللہ یہ عشرہ چل رہا ہے جس میں تو بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ رمضان کے آخری دنوں کے اندر تو لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے بدعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما. یا اللہ امن و امان قائم فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ غفلت سے حفاظت فرما، مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسجد کے اندر غفلت سے ہماری حفاظت فرما، مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ہدایت کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ ملک کے اندر امن و عافیت کا ماحول قائم فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا. یا اللہ ہدایت ہدایت کی ہواؤں کو چلا، انسانیت کی ہواؤں کو چلا، یا اللہ ظلم و ستم کو ختم فرما، یا اللہ رشوت کو ختم فرما، یا اللہ بے ایمانی کو ختم فرما، ملک کے اندر ایمانداری کو زندہ فرما، امانت داری کو زندہ فرما، یا اللہ دعوت کے کام کے لیے ہمارا انتخاب فرما، یا اللہ ہم سے دعوت کا کام لے لے، یا اللہ ہم سے تیرے دین کا کام لے لے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مظلومین کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ انہیں عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، یا اللہ انہیں یا اللہ عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، یا اللہ آزمائش کے دور کو ختم فرما، یا اللہ آزمائش کے دور کو ختم فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، امن و امان عطا فرما، یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو اوصاف مومنین کے قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں یا اللہ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر ذکر کو زندہ فرما، نماز کو زندہ فرما، تلاوت کو زندہ فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، یا اللہ روزی کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ حلال روزی کے اندر برکت عطا فرما، علم کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ علم میں زیادتی فرما، دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، برحمتک یا ارحم الراحمین.